الرحيم سورة الهجرة مكية بالاتفاق. ہجر ایک وادی کا نام ہے مدینہ اور ملک شام کے درمیان میں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں مدینہ اور تبوک کے درمیان میں وادی کا نام ہے وادی ہجر. یہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود آباد تھی، یہاں پر اسی وادی میں قوم سمود آباد تھی، ان کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر. 99 آیتیں ہیں اس سورت میں. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہجر یہ سورت مکی ہے، اس میں 99 آیتیں ہیں. سورہ یوسف کے بعد اور سورہ انعام سے پہلے 54 نمبر پر نازل ہوئی. اس سورت میں ہجر کے رہنے والوں کا عبرتناک انجام ذکر کیا گیا ہے. ہجر جس مکان کا احاطہ پتھروں سے بنایا جائے اور ایسا مکان دوسروں کے لیے ممنوع ہوتا ہے. یہ مدینہ،
یہ جن علاقوں میں پتھر کی کثرت ہوتی ہے وہ لوگ باڑ بھی پتھر سے بناتے ہیں، جیسے کہ راجستھان میں کچھ میں جا کر کے دیکھ لو، احاطے باڑوں کے، کھیتوں کے، وہ لوگ پتھر سے بناتے ہیں. ایک پر ایک، ایک پر ایک پر اتنے پتھر ہے کہ وہ پتھر رکھ کر کے احاطہ بنا لیتے ہیں. جی اس کو ہجر کہتے ہیں. چلو،
یہ مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان ایک علاقہ ہے. وہاں کے لوگوں نے پہاڑوں کو تراش کر مکان بنائے تھے اور یہاں کے باشندے قوم سمود نے یہ علاقہ اپنے لیے خاص اور دوسروں کے لیے ممنوع قرار دیا تھا. سن ہجری 9 میں غزوہ تبوک کے موقع پر اس علاقے سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری تیز فرما دی.
یعنی تبوک کے موقع پر جب حضور وہاں سے گزرے، کہا یہ معذب قوم کے علاقے ہے، چلو تیز یہاں سے فاسٹ فاسٹ گزرو. جی
سر کو ڈھانپ لیا،
ہاں عذاب کے علاقے میں سر مبارک ڈھانپ لیا حضور نے کپڑے سے. جی
یہ امت کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. آج امت ایسے معذب مقامات کو تفریح گاہ بنائے ہوئے ہیں.
اب ٹورسٹ پوائنٹ ہے اس وقت، ہجرت ٹورسٹ پوائنٹ ہے. جی
مزید تفصیل کے لیے بندے کا سفر نامہ دیکھیے دنیا کو.
قرآن کا حد کر دی، تفسیر میں بھی حوالے دے دیا. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. الف لام را کے یہ آیتیں ہیں کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی. آیت کی کتاب کی طرف اضافت من کے معنی میں ہے، یعنی آیات من الکتاب، کتاب میں سے یہ آیتیں ہیں. اور واضح کرنے والے قرآن کی یہ آیتیں ہیں. اب دیکھو کتاب اور قرآن دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن دو الگ الگ نام آیت کے اندر ذکر کیے گئے، متعدد نام بتلائے گئے کہ اس کا نام الکتاب بھی ہے، اس کا نام قرآن بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی تنوین تنکیر کے لیے ہے، اور یہ اس کی عظمت شان کو بتلا رہا ہے کہ قرآن یہ بڑی عظمت شان والی کتاب ہے. مبین کا کیا معنی؟ کہ جو حق کو باطل سے ظاہر اور جدا کر دے وے. یہ عطف ہوا کتاب کے اوپر صفت کی زیادتی کے ساتھ، مبین صفت ظاہر آئی. ربما یود الذین کفروا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. رب تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، رب تکثیر کے لیے بھی آتا ہے. یہاں کثیر کے معنی کے اندر ہے. بہت سارے ایسے مواقع آخرت کے اندر آئیں گے کہ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. یہ کب تمنا کریں گے کافر لوگ؟ قیامت کے دن، جبکہ وہ اپنی آنکھ سے ان کافروں کا اپنا حال اور مسلمانوں کا حال دیکھیں گے تو آرزو کریں گے کہ ارے یہ تو سب میاں تو جنت میں چلے، ان کو اپنے دنیا میں کہتے تھے آتنکواد، یہ تو سب جنت میں چلے، اور یہ جو اپنے آپ کو یوں کہتے تھے اوں کہتے تھے وہ تو سب جہنم میں چلے، تب یہ کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو بہت اچھے ہوتے، بہت اچھا ہوتا. رب تقصیر کے لیے ہے، یعنی کافروں کی طرف سے یہ آرزو آخرت میں بکثرت ہوگی. نمبر دو، رب تقلیل کے لیے بھی آتا ہے. کیا مطلب؟ تقلیل کے لیے مطلب یہ ہوگا کہ قیامت کا ہولناک منظر دیکھ کر کے کافر لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، ہوش ان کے اڑ جائیں گے. اب جب آدمی کا ہوش نہیں ہوتا ہے تو آدمی کوئی تمنا تھوڑی کرتا ہے، تمنا کون کرے گا؟ ہوش والا آدمی کرے گا، بے ہوش آدمی تھوڑا ہی تمنا کرے گا. اب یہ کافر بے ہوش ہونے کی وجہ سے کوئی تمنا نہیں کریں گے، جتنے اوقات بے ہوش رہیں گے، جب کبھی ان کو درمیان درمیان میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوش آئے گا اس وقت آرزو کریں گے کہ کاش کے مسلمان ہوں گے ہوتے دنیا میں تو عذاب سے نجات پاتے. تو ان کو مسلمان ہونے کی تمنا کرنے کا موقع بہت کم ملے گا، اسی لیے ان کی مسلمان ہونے کی تمنا بھی بہت کم ہوگی. اسی لیے یہاں ربما کو تقلیل کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اسی لیے کہ قیامت کے ہولناک منظر کی وجہ سے یہ مدہواس ہو جائیں گے اور ان کو افاقہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ تمنا کرے ہاں تھوڑے وقت کے اندر ان کو افاقہ ہوگا. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ان کافروں کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو، کھاتے رہے. ویتمتعوا، اپنی دنیا سے موج مزے اڑاتے رہے. ویلہیہم العمل، اور امیدوں کے اندر یہ مشغول رہے، لمبی لمبی امیدیں باندھتے رہے. لطول العمر، لمبی عمر، وغیرہ عن الایمان، ایمان سے محرومی وغیرہ. فسوف یعلمون، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے ان کا انجام کیسا برا ہوا، یہ ان قریب ان کو پتا چل جائے گا. یعنی ان کافروں کو ایمان نہیں لاتے تو ان کے حال پر پڑا رہنے دو، اور کیا کرنے کا اپنے کو، رہنے دو ان کو ان کے حال پر، لمبی لمبی جو امیدیں ان کو باندھنی ہے وہ باندھتے رہے، اور کیا کریں گے اپنے. ان قریب ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کا انجام کیسا ہوا. اور یہ آیت کب کی ہے؟ جہاد کا حکم آنے سے پہلے کی ہے. اب قتال کا حکم آ جانے کے بعد تو اگر وہ ایمان نہیں لاوے نہیں تو سونٹ ڈالنے کا ان کو. جی ایسا نہیں ہے بھائی کہ ہر جگہ جو ہے یہ ہو ایسا. چلو،
اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو جانتا ہے، اور یہ کہ قرآن کی آیت ہے، اور اضافت بمعنی مین ہے، اور واضح کرنے والے قرآن کی آیت ہے جو حق کو باطل سے ظاہر کرتا ہے، اور یہ عطف ہے زیادتی کا، اور ربما یہ تشدید اور تخفیف دونوں کے لیے آتا ہے.
زیادتی کا عطف ہے
صفت کی زیادتی کے ساتھ،
سوچ کے ٹھوکنے کا. جی
یوجہ ہے یہ تمنا، اور قیامت کے دن جب امیدیں کرے کہ جب مسلم
ایسا نہیں ٹھوکنے کا کہ سب لوگ کہے کہ یہ دیکھو نہیں اب یہ ٹھوک رہے ہیں، یہ تو اوپر سے نیچے تک اثرات چل رہے ہیں. جی
قیامت کے دن جب اپنے حال کو اور مسلمان کے حالوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. اور رب تقصیر کے لیے آتا ہے، اور اس لیے کہ اس سے کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، اور تمنا کریں گے، اور تقلیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ تقلیل کے لیے آتا ہے اس لیے کہ قیامت کے احوال ان کو ڈرا دیں گے، اور ان کو افاقہ نہیں ہوگا تاکہ وہ تمنا کرے، مگر یہ کہ بعد اوقات کے اندر وہ تمنا کریں گے. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار کو چھوڑے رکھیے کہ وہ کھاتے رہے.
وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم، من زائدہ ہے، ہم نے جو بستی بھی ہلاک کر دی، مراد ہے بستی والے، مگر یہ کہ اس کے لیے ٹھہرائی ہوئی بات مقرر ہو چکی ہے، مگر یہ کہ اس کے لیے ٹھہرائی ہوئی بات مقرر ہو چکی ہے۔ دوسرا ترجمہ، کسی بھی بستی کو ہم نے ایک لکھے ہوئے مقررہ وقت پر ہی ہلاک کیا ہے۔ کتاب معلوم، لکھے ہوئے مقررہ وقت ہی پر ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک کیا ہے، یعنی جن جن قوموں پر عذاب آیا، مثلا قوم لوط پر، قوم سمود پر، قوم ہود پر، قوم فرعون پر، تو اس کے لیے جو لکھا ہوا ٹائم تھا اسی وقت عذاب آیا، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں۔ محدود لہلاکیا، ان کی ہلاکت کے لیے جو وقت طے ہو چکا تھا۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، کوئی بھی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور اپنے وقت مقررہ سے وہ پیچھے نہیں ہو سکتے، یعنی جس کے لیے ہلاکت کا جو وقت طے ہے نا، اس سے ایک گھڑی بھی آگے نہیں، ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ لے، مکہ کے کافر نے تو حد کر دی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، یہ وہ ذات جن پر نصیحت نامہ یعنی قرآن اتارا گیا، فی زامہ، ہم ہی نہیں کہتے کہ تم پر قرآن اتارا گیا، تم سمجھتے ہو نا کہ تم پر قرآن اتارا گیا، تمہاری سمجھ کے مطابق ہم کہہ رہے ہیں، ابھی بھی ہم نہیں مان رہے تم کو کہ تم پر قرآن اتارا جا رہا ہے۔ یقیناً جو ہے تم دیوانے ہو، یہ وہ ذات کے اس کے اوپر ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ان کے خیال میں یقیناً وہ دیوانے ہیں، کتنی بڑی تہمت لگائی۔ انہ فی مشبہ بالفعل لا کر، لام تاکید لگا کر، جملہ اسمیہ استعمال کر کے، نہایت بلیغ انداز میں حضور پر نعوذ باللہ دیوانے ہونے کا الزام لگایا۔ ایک تو کہ مستی مذاق میں کبھی ہم کہہ دیتے کہ بھائی پاولی ہٹی ہوئی ہے کیا تمہاری، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ تو پوری تاکید کے ساتھ بالکل ایک دم ذمہ دار، ایک دم تاکید در تاکید اور بلاغت کے ساتھ کہہ رہے، انک لمجنون، لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من الصادقین۔ ان لوگوں کے کہنے کا خلاصہ یہ تھا کہ تمہاری باتیں پاگلوں جیسی باتیں ہیں، کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ تم پر قرآن اتار رہے ہیں، یہ دعویٰ پاگلوں جیسا دعویٰ ہے۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لائے آپ ہمارے پاس فرشتوں کو اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ آپ کا دعویٰ اگر سچا ہے کہ آپ نبی ہو تو پھر کیوں آپ ہمارے سامنے فرشتوں کو نہیں لاتے؟ اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آیا ہے، اس بات میں اگر تم سچے ہو تو کیوں تم جو ہمارے پاس فرشتے نہیں لاتے؟ یعنی ان لوگوں کے کہنے کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ فرشتے بھی ہونے چاہیے، آپ کے تو آگے پیچھے دائیں باتیں امام خلف قدام فوق تحت کہیں بھی کوئی فرشتہ ہے نہیں، پھر کیسے آپ جو ہے نبی بن گئے؟ یہ لوگ کہنا چاہتے تھے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، اس بات میں اگر سچے ہو تو فرشتے لاؤ، اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے نا کہ قرآن اللہ کے یہاں سے آیا ہے، اس بات میں آپ سچے ہو قرآن لاؤ۔ ما ننزل الملائكة بالحق وما كانوا إذا منظرين، اور ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں بس ایک حق مقصد کے لیے۔ کون سا حق مقصد؟ عذاب کا۔ فرشتے کوئی نیورے تھوڑے بیٹھے ہیں کہ آسمان سے جب چاہے جب دنیا میں آٹے پھیرے مارتے رہے، بلا مقصد دنیا میں فرشتے آتے جاتے رہے۔ فرشتوں کا آنا یہ تو ایک اہم مقصد کے لیے ہوتا ہے، بلا مقصد کے فرشتے دنیا کے اندر آیا نہیں کرتے۔ کون سے مقصد سے؟ عذاب کے مقصد سے. دیکھو ملائکہ بھی قسم قسم کے ہیں. بعض ملائکہ کون سے؟ اعمال لکھنے والے, وہ تو آئیں گے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے. حفظا, حفاظت کرنے والے, دس پیچھے روایت گزری, وہ بھی رہیں گے آپ کے ساتھ. زمین کی زراعت کے نظام پر مامور, وہ آئیں گے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے. بارش کے نظام پر مامور, وہ آئیں گے اپنے کام کے لیے. لیکن اس کے علاوہ جو ملائکہ ہے جن کا کام ہے انبیاء کے پاس آنا جانا, وہ ایسی تھوڑی آئیں گے. وہ تو کب آئیں گے؟ نبی نے لوگوں کو دعوت دی, لوگوں نے نبی کی دعوت قبول نہیں کی, تب جا کر کے وہ ملائکہ اللہ کا عذاب لے کے آئیں گے. ایسے وہ آٹے پھیرے نہیں ماریں گے. وما كانوا اذا منظرين, اور ان لوگوں کو اس وقت پر مہلت نہیں دی جائے گی, یعنی جب فرشتے عذاب لے کے آئیں گے نا, تب اس وقت پر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. عذاب کا فرشتہ آ گیا, پھر کائے کی مہلت؟ اس سے پہلے توبہ تلّہ کر لے تو عذاب دور بھی ہو جاوے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, تاکید ہے نحنو کے ذریعے سے ان کے اسم کی, اور فصل بھی یا فصل کے لیے آیا, یعنی ہم ہی نے قرآن کو اتارا. انا نحنو نزلنا, کتنا موقت قرآن کی استنادی حیثیت بیان کی گئی کہ قرآن اللہ ہی کا اتارا ہوا کلام ہے. قرآن اللہ ہی کا اتارا ہوا کلام ہے, اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. ہم ہی اس قرآن کی حفاظت سے, تبدیلی سے, کوئی تبدیلی مائیکہ لال آج تک کر نہیں سکا اور قیامت تک کر نہیں سکے گا. تحریف بھی نہیں, زیادتی بھی نہیں, کمی بھی نہیں کر سکا نہ کر سکے گا. اس آیت نے بتلایا کہ یہ قطعی طور پر منزل من اللہ ہے, شیطان سے محفوظ ہے. ہر وقت, ہر زمانے میں, ہر حال میں, ہر طرح کی زیادتی, کمی, تحریف, تبدیل سے محفوظ ہے. اور یہ کام پچھلے زمانے کی آسمانی کتابوں کے ساتھ نہیں کیا گیا. بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, علماء اور ربانیین کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم کو آسمانی کتاب سنبھالنے کی. اللہ نے ذمہ داری نہیں لی, اسی لیے ان کتابوں میں تعریفات ہو گئی. اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی, اس لیے تعریف نہیں ہوئی. اب دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں, تو جو اسباب اور ذرائع اللہ تعالی اس حفاظت کے نظام کے لیے قبول فرما رہے, وہ اسباب ذرائع خوش نصیب ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے اسباب اور ذرائع میں کیا استعمال کیا؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں اور دل دماغ کو اللہ نے استعمال کر لیا قرآن کی حفاظت کے واسطے. یعنی جس عمر کے اندر ان کے سگے باپ ان کو کباٹ کی چابی دینے کی ہمت نہیں کرتے, اس عمر میں اللہ ان کو قرآن دے دیتے ہیں, ان کے دل دماغ میں قرآن کو اللہ محفوظ فرما دیتے ہیں. تو یہ ہے اسباب اور ذرائع, سینے ذہن کے اندر محفوظ کا ہو جانا. اور دوسری بڑی بات تو یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے, اس زمانے میں کتابت, پریس, کاغذ, قلم آج کی طرح کثیر الیاب تھوڑا تھا کہ کثرت سے وہ پائے جاتے ہو. اس زمانے میں کتابت, کاغذ بہت کم, نادر الوجود چیز, اور لکھنے والے بھی کبھی کبھار کہیں مل جاوے, معمولی مقدار میں مل جاوے. ایسے دور کے اندر حفاظت یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک عجیب و غریب نعمت ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آخری زمانوں میں قرآن اٹھا لیا جائے گا, بالکل آخری زمانے میں. رات کو لوگ سوئے, صبح اٹھے تو سارے اوراق کورے ہوں گے, کورے سفید, ایک حرف بھی نہیں ہوگا، حفاظ کے قلوب سے بھی اٹھا لیا جائے گا بالکل آخری دنوں کے اندر، اور پھر لوگ گندے اشعار، جاہلیت کی خبریں وغیرہ چیزوں میں لوگ مشغول ہو جائیں گے، گانے بجانے، میوزک وغیرہ میں لوگ مشغول ہو جائیں گے، قرآن نہیں رہے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا اگلے لوگوں میں، اگلی جماعتوں میں، اگلے فرقوں میں، یعنی امت محمدیہ سے پہلے پچھلی امتوں میں، پچھلے فرقوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس اللہ کا رسول آتے تھے تو وہ لوگ اس کی مذاق ہی اڑاتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کی قوم آپ کی مذاق اڑا رہی ہے، اس طرح پچھلی امت کے لوگوں نے بھی اپنے زمانے کے نبیوں کی مذاق اڑائی، یہ تسلی ہے حضور کے واسطے، یعنی یہ مکہ کے کافر آپ کی مذاق اڑائے تو آپ غم زدہ نہ ہو، نبیوں کی مذاق اڑایا جانا یہ تو قدیم زمانے سے چل رہا ہے، چلا آ رہا ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے جمع دیا ہے مجرموں کے دلوں میں، کیا جمع دیا ہے کہ جس طرح پچھلی امت کے مجرمین کافرین نے نبیوں کی مذاق اڑائی، نبیوں کو جھٹلایا، اس امت کے مجرمین کافرین بھی نبی کو جھٹلا رہے اور نبی کا مذاق اڑا رہے، تو لگتا ایسا ہے کہ ایک سلسلہ ہے شیطانی جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں یہ پیوست شدہ بات ہے کہ ہر دور میں مجرمین کی ایک جماعت رہتی ہے جو انبیاء علیہ السلام ان کی مقدس تعلیمات اور آسمانی کتابوں کو جھٹلائے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مثل ادخال التکذیب فی قلوب اولئک ندخل، جس طریقے سے ہم نے اس موجودہ زمانے کے کافر، پچھلی امت کے کافروں کے دلوں میں جھٹلانا داخل کر دیا تھا، مکہ کے کافروں کے دلوں کے اندر بھی ہم نے جھٹلانا داخل کر دیا، وہ بھی جھٹلانے کے اوپر آ چکے ہیں۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنۃ الاولین، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان سے ایسا ہی برتاؤ ہوتا چلا آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ جاری ہو چکا ہے۔ وقت خلط سنت الاولین، اگلے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچھلے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، یعنی پچھلے زمانے کے اندر جس طریقے سے لوگوں نے نبی کو جھٹلایا، مذاق اڑائی تو اللہ کا عذاب آیا، اس طرح اس امت کے اندر بھی جو لوگ نبی کو جھٹلائیں گے، مذاق اڑائیں گے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ سنت اللہ ہے جو پیچھے اگلے لوگوں کے دور سے چلی آ رہی ہے کہ جھٹلانے والے، مذاق اڑانے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آنا، بس یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ای سنت اللہ فیہم من تعذیبہم بتکذیبہم انبیاءہم، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب بھیجنا چونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ وہا اولا، یہ قریشی لوگ ان کے جیسے ہی ہے کہ نبی کو جھٹلا رہے، نبی کا مذاق اڑا رہے، تو ان کے اوپر بھی پہلے لوگوں جیسا عذاب ہی آئے گا۔ جی،
اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تو مگر اس کے لیے لکھا ہوا وقت مقرر تھا، اور من زائدہ ہے، اور بستی قریتن سے مراد بستی والے ہیں، یعنی اس کے لیے وقت مقرر تھا، اور کوئی بھی قوم اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے ہٹتی ہے، اور کفار مکہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ ذات جس کے اوپر قرآن ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے، اس کے آپ کے گمان کے اعتبار سے بلا شبہ آپ مجنون ہیں، آپ کیوں فرشتوں کو ہمارے ساتھ نہیں لاتے ہیں؟ اگر آپ اپنی بات یعنی